السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، حرت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان
ملی مسلم لیگ اور تحریک آزادی کشمیر کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرنے کا مقصد پاکستان پر دباؤ بڑھانا ہے. تجزیہ کاروں کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
پاکستان کو افغان جنگ کا بوجھ لاکھوں پناہ گزینوں کی صورت برداشت کرنا پڑ رہا ہے. ملک سے دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کا صفایا کر دیا ہے. وفاقی وزیر داخلہ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
جنوبی ایشیا.
بھارت نے ملی مسلم لیگ کو دہشت گرد جماعت قرار دیے جانے کے امریکہ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور دوسری اہم خبروں میں، بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اتوار کے روز ہونے والی جھڑپوں میں 13 عسکریت پسندوں کی ہلاکت، اور ان جھڑپوں کے دوران یا فوراً بعد مظاہرین پر حفاظتی دستوں کی فائرنگ میں 4 شہریوں کے مارے جانے اور 100 سے زیادہ کے زخمی ہونے کے خلاف ہڑتالوں اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ منگل کو تیسرے روز بھی جاری ہے. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میکسیکو کو منگل کے روز تنبیہ کی ہے کہ اس کا امریکہ کے ساتھ آزادانہ تجارت کا معاہدہ مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے اگر وہ وسطی امریکی تارکین کے قافلے کو امریکی سرحد پر پہنچنے سے نہیں روکتا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق کانفرنس میں وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور فیصلہ کن فتح کے حصول کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے. اسلام آباد سے یہ ہے ناصر محمود کی رپورٹ.
وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان کو آج بھی افغان جنگ کے مضمرات کا سامنا ہے، اور ان کے بقول بین الاقوامی برادری کی طرف سے خطے میں امن کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کی وجہ سے ان کا ملک یہ بوجھ لاکھوں افغان پناہ گزینوں کی صورت میں برداشت کر رہا ہے. منگل کو انسداد دہشت گردی سے متعلق اسلام آباد میں منعقدہ 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے دعویٰ کیا کہ پاکستان پر افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کو سست رو کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا.
انٹرنیشنل کمیونٹی ہیز ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ واٹ پاکستان از فیسنگ ٹوڈے از آلسو لارجلی ڈیو ٹو دا فیلئر آف انٹرنیشنل کمیونٹی.
انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کو آج جن حالات کا سامنا ہے وہ بحیثیت مجموعی بین الاقوامی برادری کی طرف سے اس خطے میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں ناکامی کی وجہ سے ہے. لہٰذا صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانے اور الزام تراشی کی. احسن اقبال کا مزید کہنا تھا کہ خطے میں امن کے لیے سب کو مل کر تعاون کے مواقع تلاش کرنا ہوں گے جس میں اپنے اپنے وسائل کو بروئے کار لایا جا سکے. 3 دہائیوں سے زائد عرصے سے پاکستان میں لاکھوں افغان شہری بطور پناہ گزین مقیم ہیں، اور حکومت نے ان کے قیام کی مدت میں 30 جون تک کی مہلت دے رکھی ہے. حالیہ برسوں میں ان پناہ گزینوں کی ایک قابل ذکر تعداد اپنے وطن واپس جا چکی ہے، لیکن افغانستان میں ناموافق حالات کی وجہ سے واپس جانے والوں کو وہاں مختلف مشکلات کا سامنا کرنے کی خبریں بھی سامنے آتی رہتی ہیں. پاکستان کا موقف ہے کہ اس نے اپنے ہاں دہشت گردی کے خلاف بھرپور کارروائیاں کرتے ہوئے عسکریت پسندوں کی منظم موجودگی کو ختم کر دیا ہے، لیکن اس کے بقول افغان پناہ گزینوں کے کیمپوں کو دہشت گرد پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں ملک میں ان پناہ گزینوں کی موجودگی سے اس کے لیے ان کیمپوں میں کارروائی کرنا مشکل ہے. لہٰذا وہ جلد از جلد ان افغانوں کی باعزت اور رضاکارانہ وطن واپسی کا خواہاں ہے. انسداد دہشت گردی کے اس بین الاقوامی فورم میں ملکی اور بین الاقوامی مبصرین اور ماہرین شریک ہیں جو دہشت گردی کے خلاف حاصل ہونے والی کامیابیوں سے استفادہ کرتے ہوئے اس ضمن میں مستقبل کے لائحہ عمل سے متعلق تبادلہ خیال کریں گے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
امریکہ نے حافظ سعید کی جماعت دعویٰ کی ذیلی شاخوں تحریک آزادی کشمیر اور ملی مسلم لیگ کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے، جسے تجزیہ کار پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے ایک اقدام کے طور پر دیکھ رہے ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
امریکہ کے محکمہ خارجہ اور خزانہ نے گزشتہ روز ملی مسلم لیگ اور تحریک آزادی کشمیر کو شدت پسند تنظیم لشکر طیبہ کا حصہ قرار دے کر ان کا نام دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے علاوہ امریکہ نے ملی مسلم لیگ کے صدر سیف اللہ خالد سمیت اس جماعت کے 5 رہنماؤں کا نام بھی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ اسد اللہ خان وفاقی دارالحکومت میں قائم ایک تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ملی مسلم لیگ اور تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے امریکہ کا اقدام غیر متوقع نہیں تھا۔
اس جماعت کا جو ابھرنا تھا وہ میرا جو ذاتی خیال ہے وہ پاکستان کے اپنے انٹرسٹ میں بھی نہیں تھا۔ اس کا ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس گروہ کا رجسٹر ہو جانا یہ ہمارے لیے انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر ایک چکا ثابت ہونا تھا۔ وہ اشارتاً ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی ان کی ہمارے سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اور ان کے ڈو مور کہنے کا مطلب دراصل کیا ہے۔
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سینیٹر عبد القیوم کہتے ہیں کہ ان اقدامات کا مقصد پاکستان پر دباؤ بڑھانا ہے۔
دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر تو یہ پاکستان پہ دباؤ بڑھانے کی مختلف ٹیکٹکس ہیں۔ ان پرنسپل جو بات ہم کرتے ہیں تو پاکستان کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہر وہ قدم کرنے کو تیار ہیں جو دنیا میں امن پروموٹ کرتا ہے اور اس خطے میں امن کرتا ہے، اور ہمیں اپنی داخلی صورتحال کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوئی ایسی جماعت جس کا تعلق کسی طریقے سے بھی کہیں ملیٹنسی سے ہو وہ تو ناقابل قبول ہے پاکستان کو، لیکن ہمارے معروضی حالات ہیں پاکستان کے۔
معروف خان انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ریسرچ فیلو ہیں۔
پروبیبلی مقصد ایک ہے کہ پیس ان افغانستان، بٹ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ وہ ایک نہیں ہے۔ وہ اپنے رستے سے جانا چاہتے ہیں، ہم اپنے رستے سے جانا چاہتے ہیں۔ اب وہ جو فورک ان دا روڈ ہے ٹوورڈز دیٹ پیس دیٹ بوتھ دا کنٹریز وانٹ، اس کو ماننے کے لیے وہ ایک سپر پاور ہے، وہ تو سب کچھ کرے گا اپنی منوانے کے لیے۔ وہ پھر آپ پہ سینکشنز بھی لگائے گا، وہ آپ پہ ایڈ بھی کٹ آف کرے گا، وہ آپ کے ان گروپس کو یو این میں بھی ڈال دے گا کہ ان پہ بھی آپ ٹیررسٹ لگا دیں، لسٹ میں ڈال دیں۔
محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت نے امریکہ کی جانب سے حافظ محمد سعید کے سیاسی گروپ ملی مسلم لیگ کو دہشت گردی کی فہرست میں شامل کرنے کے اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ نئی دہلی سے اس بارے میں سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت نے امریکہ کی جانب سے حافظ سعید کی سیاسی پارٹی ملی مسلم لیگ کو دہشت گرد جماعت قرار دیے جانے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ اس سے بھارت کے اس موقف کی تائید ہوتی ہے کہ پاکستان دہشت گرد گروپوں کو اپنی سرزمین پر آزادی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے ایک پریس بریفنگ میں مزید کہا کہ امریکہ نے اس حقیقت کا نوٹس لیا ہے کہ دہشت گردوں اور ان کے گروپوں کو پاکستان میں اپنا نام بدل کر آزادانہ کام کرنے کی اجازت ہے۔ بقول ان کے، امریکہ کا یہ قدم دہشت گردوں اور ان کی تنظیموں کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے پاکستان میں ہو رہی کوششوں کو مسترد کرتا ہے اور دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو ختم کرنے کی عالمی ذمہ داری پوری کرنے میں پاکستان کی ناکامی پر روشنی بھی ڈالتا ہے۔ تجزیہ کاروں نے اس سلسلے میں ملا جلا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ایک سینئر تجزیہ کار این کے سنگھ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے، لہذا وہاں کے جمہوریت پسند طبقات کو اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔
ہو سکتا ہے کہ آپ کو حافظ سعید کو ووٹ مل جائے، لیکن تب آپ تصور کیجئے کہ وہ کیسی جمہوریت ہوگی اور کیا جمہوریت بھی ہوگی۔ اس لیے پاکستان کو اس کو پوری طرح سے سیریسلی لینا ہوگا کہ پاکستان نے اگر ڈکلیئر کیا ہے تو اس کو امیڈیٹلی دیبار کریں الیکشن سے، اور حافظ سعید کو کسی طرح بھی الیکٹورل پروسیس میں، ابھی تک وہ اسلام کے نام پہ جو کر رہے ہیں، اسلام اس کی شاید اجازت مزے نہیں دیتا ہے، لیکن وہاں کی عوام یہ کلیکٹیولی سوچتا ہوگا کہ کیا ہم حافظ سعید کے راستے پہ جائیں گے یا ہم ایک نئی روشنی میں جمہوریت کو دیکھیں گے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ ایک اور سینئر تجزیہ کار سید منصور آغا نے کہا کہ گزشتہ 2-3 دہائیوں میں بھارت اور پاکستان دونوں ملکوں میں شدت پسندی میں اضافہ ہوا ہے۔
اگر ایسی تنظیمیں کھڑی ہوتی ہیں جن کی پہچان شدت پسندی سے ہوتی ہے تو اس بات کا امکان تو رہے گا کہ جو مین اسٹریم کے پولیٹیشنز ہیں وہ پیچھے چلے جائیں، اور یہ جو بغیر سوچے سمجھے جذبات کے اعتبار سے جو سیاست کرتے ہیں وہ آگے ہو جائے، تو باہر کے ملک کے لیے اس سے خطرہ تو ہو سکتا ہے پیدا، لیکن اب ایک جمہوری ملک ہے اور پاکستان کا داخلی معاملہ ہے تو پاکستان کی حکومت جو بھی فیصلہ کرے وہ اس کا حق ہے, اس میں کسی کو دخل غیر ملک کی طاقت کو کوئی دخل نہیں دینا چاہیے.
انہوں نے مزید کہا کہ شدت پسندی میں اضافے کی وجہ سے دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کرنے سے حکومتیں گھبراتی ہیں, لیکن عدالتوں کو اس سلسلے میں آگے آ کر کارروائی کرنی چاہیے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اتوار کے روز ہونے والی جھڑپوں میں 13 عسکریت پسندوں کی ہلاکت اور ان جھڑپوں کے دوران یا فوراً بعد مظاہرین پر حفاظتی دستوں کی فائرنگ میں 4 شہریوں کے مارے جانے اور 100 سے زیادہ کے زخمی ہونے کے خلاف ہڑتالوں اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ منگل کو تیسرے روز بھی جاری رہا. اس دوران مظاہرین پر پولیس فائرنگ میں زخمی ہونے والا ایک اور نوجوان 22 سالہ گوہر احمد راتھر سری نگر کے ایک ہسپتال میں چل بسا. اس کی خبر پھیلتے ہی شورش صدر ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر اور ہلاک ہونے والے نوجوان کے آبائی علاقے کنگن میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا. عہدیداروں نے کنگن کے نوجوان کی ہلاکت کی تحقیقات ایک مجسٹریٹ کے ذریعے کرانے کا اعلان کیا ہے. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ وہ پیر کو شمالی افغانستان میں طالبان کے زیر قبضہ شہر قندوز میں افغان فضائیہ کی کارروائی میں شہریوں کو شدید نقصان پہنچنے کی پریشان کن خبروں کی تحقیقات کر رہی ہے. وائس آف امریکہ کے نمائندے ایاز گل کی رپورٹ, مبشر علی سیدی کی زبانی.
مقامی لوگوں نے منگل کو صحافیوں کو بتایا کہ فضائیہ نے ایک مدرسے پر بمباری کی تھی اور آج انہوں نے بچوں سمیت درجنوں افراد کے جنازوں میں شرکت کی. مقامی میڈیا کے مطابق 50 سے زیادہ افراد ہلاک اور 150 زخمی ہوئے. افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن نے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ شہریوں کو لڑائی کی زد میں آنے سے بچائیں. اس نے ایک بیان میں کہا کہ اس واقعے میں شہریوں کو پہنچنے والے شدید نقصان کی خبریں پریشان کن ہیں اور موقع پر موجود انسانی حقوق کی ٹیم حقائق معلوم کر رہی ہے. افغان وزارت دفاع نے حملے میں شہریوں کی ہلاکتوں کی تردید کی ہے. اس کے ترجمان نے کہا ہے کہ افغان فضائیہ نے دشمن کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا جس میں 18 طالبان کمانڈر اور دوسرے لوگ مارے گئے جن میں غیر ملکی شامل ہیں. ترجمان کا کہنا ہے کہ جاسوس طیاروں کی پروازوں سے معلوم ہوا تھا کہ وہ کمپاؤنڈ طالبان کا تربیتی مرکز تھا, جس کے بعد فوجی ہیلی کاپٹروں نے کارروائی کی. حملے کے وقت وہاں طالبان کے کمانڈروں اور جنگجوؤں کا اجلاس جاری تھا. شمال مشرقی افغانستان میں شر پسندانہ کارروائیوں کی نگرانی کرنے والے طالبان کمانڈرز اور ان کے ریڈ یونٹ کے جنگجو ان مارے گئے افراد میں شامل ہیں. یہ اجلاس ایک بڑے حملے کی تیاری کے لیے کیا جا رہا تھا. وزارت دفاع کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ طالبان نے فوجی ہیلی کاپٹروں پر اینٹی ایئر کرافٹ گنوں سے فائرنگ کی اور بعد میں جان بوجھ کر عام شہریوں پر گولیاں برسائیں. اسپتال لائے گئے افراد کے زخم دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ فضائی حملے میں زخمی نہیں ہوئے بلکہ انہیں زمین پر گولیاں ماری گئیں. طالبان ترجمان نے افغان فوج کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس مقام پر طالبان موجود نہیں تھے اور حملے میں نشانہ بننے والے بیشتر افراد مدرسے کے بچے ہیں. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میکسیکو کو منگل کے روز تنبیہ کی ہے کہ اس کا امریکہ کے ساتھ آزادانہ تجارت کا معاہدہ مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے اگر وہ وسطی امریکی تارکین کے قافلے کو امریکی سرحد پر پہنچنے سے نہیں روکتا. ٹرمپ نے مسلسل تیسرے روز ٹویٹر پر امیگریشن مخالف تبصرہ کیا ہے اور ان 1100 تارکین کے بارے میں شکایت کی ہے جو ہونڈوراس سے میکسیکو کے راستے ہمارے کمزور قوانین کے باعث شمال کی طرف بڑھ رہے ہیں. دن کے وقت اپنے ٹویٹ میں صدر نے کہا کہ تارکین کے قافلے کو بہتر ہے کہ وہاں پہنچنے سے پہلے روک دیا جائے. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن آئندہ ماہ اپنی کابینہ میں تبدیلیوں کا اعلان کرنے والے ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس بات کے پہلے ہی اشارے مل رہے ہیں کہ طویل عرصے سے ان کے وزیر اعظم دیمتری میدویدیف ماسکو کے سیاسی گروہ کی ریشہ دوانیوں کے باعث مشکلات کا شکار ہیں. میدویدیف کے ایک دیرینہ ساتھی زیوائیون موگدیگوکفو بڑے پیمانے پر غبن کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے. ماسکو میں مبصروں کا خیال ہے کہ یہ گرفتاری شاید پوٹن کی منظوری کے بغیر کی گئی ہے. ماسکو میں پہلے ہی یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ پوٹن انتخابات میں فتح کے بعد کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور کیا وہ اپنی تیسری مدت صدارت میں آئین میں تبدیلی کریں گے. سویڈن اور سوئٹزرلینڈ کی جانب سے مشترکہ طور پر اقوام متحدہ کا ایک اعلی سطحی اجلاس بلایا گیا ہے جس کا مقصد جنگ سے متاثرہ ملک یمن کے لاکھوں افراد کو زندگی کی بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے 3 ارب ڈالر مختص کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جنیوا میں ہونے والی اس کانفرنس کے بارے میں لیزا شلائن کی رپورٹ نخبت ملک کی زبانی۔
یمن میں جاری جنگ اب چوتھے سال میں داخل ہونے کو ہے اور وہاں انسانی حقوق کی صورتحال مزید ابتر ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 22.2 ملین لوگوں کی ریکارڈ تعداد یا آبادی کا 75% حصہ تحفظ اور مدد کا طلبگار ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس وقت یمن میں 1.8 کروڑ افراد خوراک کی کمی کا شکار ہیں، جبکہ 80 لاکھ سے زیادہ بچے قحط کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ لاکھوں افراد کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں، اور حکام کے مطابق ملک کا نظام صحت بنیادی سہولتوں کی کمی سے دوچار ہے، جس سے موذی امراض اور وبائیں پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انٹونیو گوٹیرس کے مطابق دنیا بھر میں اس وقت یمن کو سب سے زیادہ انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں،
سیویلینز have been facing indiscriminate attacks, bombings, snipers, unexploded ordnance, crossfire, kidnappings, rape and arbitrary detention.
شہریوں کو اندھا دھند حملوں کا سامنا ہے، بم حملے، سنائپر حملے، اغوا، جنسی زیادتی اور فائرنگ کے واقعات کا سامنا ہے۔ ہر 10 منٹ میں وہاں 5 سال سے کم عمر کا ایک بچہ ناقابل علاج ہونے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ 5 سال سے کم عمر کے قریباً 30 لاکھ بچے اور حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین خوراک کی شدید کمی کا شکار ہیں۔ یہ تھے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کے الفاظ۔ اسی دوران اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ کی جانب سے ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یمن میں بچوں کے خلاف جنگ جاری ہے۔ یونیسیف کے ترجمان کرسٹوف بولیریک کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ نے گزشتہ اتوار کو حدیدہ شہر میں ہونے والے ایک حملے میں متعدد بچوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا،
Many children are reported missing as the injured and killed are still being pulled out from the rubble.
حملے کے بعد ملبے سے اب بھی مرنے اور زخمی ہونے والے بچوں کو نکالا جا رہا ہے، اور کئی بچے لاپتہ ہیں۔ مرنے والوں کی پہچان کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ یہ ایک انتہائی غیر انسانی صورتحال ہے۔ نہ صرف لاشیں مل رہی ہیں بلکہ لاشوں کے ٹکڑے بھی مل رہے ہیں، اور صورتحال بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو مرنے والے بچوں کی اصل تعداد تاحال نہیں بتا سکتا۔ یہ تھے یونیسیف کے ترجمان کے الفاظ۔ قریباً 3 سال پہلے شروع ہونے والی اس لڑائی میں یونیسیف کی ایک اور رپورٹ کے مطابق اب تک 2020 بچے مارے جا چکے ہیں، جبکہ 3400 سے زیادہ زخمی اور اپاہج ہو گئے ہیں۔ اس صورتحال پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے سویڈن کی نائب وزیر اعظم ایزابیلا لووین کہتی ہیں،
I think that we should mention the plight of the children and the growing risk of having an entire generation in the country left without education, without healthcare.
میرا خیال ہے کہ ہمیں بچوں کی صورتحال پر بات کرنا ہوگی۔ ایک پوری نسل کے تعلیم اور صحت کی سہولتوں کے بغیر بڑے ہونے کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بچوں کے حقوق اور بھی کئی طریقوں سے سلب کیے جا رہے ہیں۔ بچوں کو مسلح جنگجوؤں میں تبدیل کرنے کی خبریں بہت پریشان کن ہیں۔ ان کیسز کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو لوگ ان میں ملوث ہیں انہیں کڑی سزا دی جانی چاہیے۔ یہ تھے سویڈن کی نائب وزیر اعظم کے الفاظ۔ یمن کے لیے امداد جمع کرنے میں کئی ممالک سامنے آ رہے ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے اب تک اس سلسلے میں $980 ملین مختص کیے ہیں، تاہم اس رقم کو اقوام متحدہ کی جانب سے تنقید کی نگاہ کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ یمن میں ہونے والی تباہ کاریوں کا الزام سعودی اتحادی فورسز پر عائد کرتا ہے، تاہم اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو امید ہے کہ یمن کے لیے $3 ارب کی امداد اکٹھی ہو جائے گی۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ محض رقم یمن کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے لیے امدادی اداروں کو بھی اپنی خدمات پیش کرنا ہوں گی۔ نخبت ملک، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر پیشے کے اعتبار سے پادری تھے۔ انہوں نے امریکہ میں شہری حقوق کے حوالے سے لاکھوں لوگوں کو متحرک کر کے اس تحریک کی قیادت کی۔ عدم تشدد کی تحریک پر عمل پیرا ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ نے 20ویں صدی میں امریکہ میں 2 بڑے قوانین کو منظور کروایا۔ 4 اپریل کو ان کی 50ویں برسی منائی جائے گی۔ ان کی جد جہد کے بارے میں عرش عرب سادی کی رپورٹ انجم ہیرل گل کی زبانی۔
4 اپریل سن 1968 کو جیمز ارل نامی ایک شخص نے ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کو ریاست ٹینیسی کے شہر میمفیس میں لورین موٹیل کی بالکنی میں گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ان کے جنازے میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد نے شرکت کی۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کی میت کو دفنانے کے لیے لے جا رہے تھے تو شہر اٹلانٹا کی سڑکوں پر لوگوں کا ایک جمع غفیر موجود تھا۔ ڈاکٹر کنگ کے جنازے میں اس دور کی اہم ترین شخصیات نے شرکت کی، जिनमें सेनेटर रॉबर्ट कैनेडी, उस वक्त मुस्तकबिल के सदर रिचर्ड निक्सन और डॉक्टर किंग के हमरा शहरी हकूक की तहरीक में शामिल रेवरेंड जेसी जैक्सन वगैरह शामिल थे। रेवरेंड जैक्सन ने सन 2011 में वाशिंगटन में तामीर करदा किंग मेमोरियल के इफ्तिताह के वक्त वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा था, वो ताकत और इंसाफ और सुलह और सलामती की अलामत थे, लेकिन हमें इस मफाहमत और मसालहत तक पहुंचने के लिए चंद बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीतना पड़ी। रियासत अलबामा में होने वाले तसादुम हक के रायदही के लिए थे, क्योंकि उन दिनों अमरीका के अक्सर जनूबी इलाकों में स्याह फामों को रायदही का हक नहीं था। उसके फौरी बाद सेल्मा नामी शहर में एक मार्च के दौरान पुलिस का बदतरीन तशद्दुद देखने में आया, जिसे ब्लडी संडे के नाम से याद किया जाता है, यानी खूनी इतवार। कांग्रेसमैन जॉन लुइस उन दिनों सियाफामों के तालिबे इल्म रहनुमा थे। वो खूनी इतवार को याद करते हुए कहते हैं,
They came toward us, beating us with nightsticks, tramping us with horses.
वो हमारी जानिब बढ़ते चले आए और हम पर डंडे बरसाना शुरू कर दिए। आंसू गैस फेंकी गई और हम पर घोड़े दौड़ा दिए गए। एक पुलिस वाले ने जोर से डंडा मेरे सर पर दे मारा, मैं बेहोश हो गया। मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा। मुझे यूं लगा जैसे मौत से मेरी आंखें चार हुई। आज मुल्क के 100 से ज्यादा स्कूलों और 900 से ज्यादा सड़कें और गलियों के नाम डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के नाम पर रखे गए हैं। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
अक्वामे मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल इस महीने म्यांमार और बांग्लादेश के दौरे का प्रोग्राम बना रही है, ताकि वहां सैकड़ों रोहिंग्या मुसलमानों की हालत इजार का खुद मुआयना कर सकें, जो म्यांमार में फौजी जुल्म और सितम से भाग कर यहां आए हैं। काउंसिल के सदर पेरू के सफीर गुस्तावो मिजा कौदरा ने कहा कि म्यांमार की हुकूमत ने पहले ही इस दौरे पर इत्तेफाक कर लिया है। तकरीबन 7 लाख अकलियती रोहिंग्या मुसलमान राखाइन रियासत में फौज के जबर व इस्तिबदाद से बचकर अगस्त में भागकर हमसाया बांग्लादेश चले गए थे। सिफारतकार, इमदादी कारकुनों और सहाफियों के लिए राखाइन में रसाई अगस्त से इंतहाई महदूद है। फ्रांस में रेलवे कारकुन हुकूमत के असलाहत के प्रोग्राम के खिलाफ मंगल के रोज मुजवजा हड़ताल के पहले मरहले पर अमल कर रहे हैं। मुल्क में बहुत कम ट्रेनें चल रही हैं और मुसाफिर, जो उम्मन रेलवे पर ही भरोसा करते हैं, रेलवे स्टेशनों पर बेयारों मददगार खड़े हैं। फ्रांस के सदर मैक्रों चाहते हैं कि रेलवे निजाम में नए मुलाजमीन के लिए रोजगार की जमानत और दूसरी मुराद हुकूमत की जिम्मेदारी न हो। हुकूमत का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के कवानीन के मुताबिक रेलवे सर्विस को इक्तिसादी तौर पर मुसाबकत के काबिल बनाने के लिए असलाहत जरूरी हैं। रेलवे मजदूर यूनियन का मंसूबा है कि वह अगले 3 माह तक 5 में से 2 रोज काम बंद रखेंगे। जर्मन इस्तगासा ने इलाकाई अदालत से कहा है कि वो कैटलान के साबिक अलहदगी पसंद लीडर कार्लेस पुजेमंद को स्पेन हवालगी की इजाजत दे, जिन पर आजादी का रेफरेंडम कराने की पादाश में वहां बगावत का इल्जाम है। खबरें खत्म हुई। अमरीका में गरीब और जरूरतमंद मरीजों को जदीद इलाज की मुफ्त सहूलतें फराहम करने के लिए पाकिस्तानी डॉक्टरों की तंजीम अपना और इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका इकना ने शराकतदारी का मुआहदा किया है, जिसके तहत इब्तदाई तौर पर 4 मोबाइल क्लिनिक्स कायम किए गए हैं। ये क्लिनिक्स किस तरह काम करेंगे, असफर इमाम की रिपोर्ट।
अमरीकी शहरियों को मुफ्त तिब्बी सहूलतों की फराहमी का ये मुआहदा गुज़श्ता दिनों बाल्टीमोर में मुनक़्क़दा इकना मास सालाना 3 रोज़ा कन्वेंशन में किया गया। लाखों डॉलर के इस मंसूबे के लिए तमाम सहूलतों से मजयन 4 जदीद तरीन मोबाइल क्लिनिक्स पाकिस्तानी डॉक्टरों की तंजीम अपना ने फराहम की है, जो दूर दराज के दही इलाकों में मुफ्त तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए इस्तेमाल की जाएगी, जबकि इन क्लिनिक्स में डॉक्टर्स भी रजाकाराना बुनियाद पर अपना ही फराहम करेगी। अपना के सदर डॉक्टर साजिद चौधरी ने इस हवाले से बताया।
जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड द फ्री हेल्थ केयर ऑफ नीडी सिटीजंस ऑफ आवर कंट्री started last year and alhamdulillah it has come to it has given the fruit now It's a collaboration between APNA, Association of Physicians of Pakistan Descent of North America, and ICNA Relief Islamic
Service. وہ کہہ رہے ہیں کہ مفت طبی سہولتوں کی فراہمی کے لیے منصوبہ گزشتہ برس شروع کیا گیا تھا. یہ منصوبہ اپنا اور اکنا کا مشترکہ منصوبہ ہے جس میں اپنا ڈاکٹرز فراہم کرے گی جبکہ اکنا دیگر سہولتیں فراہم کریں گی. اکنا کے نائب صدر ڈاکٹر محسن انصاری نے اس موقع پر اپنا کی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا کہ چار میں سے یہ پہلا وین ہے جس میں تمام سہولتیں موجود ہیں. یہ قدرتی آفات اور دیگر ایمرجنسی میں بھی طبی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے. اس موقع پر دنیا بھر میں فلاحی کام کرنے والے مسلم اداروں کے نمائندے بھی موجود تھے. بعد میں ربن کاٹ کر میڈیکل وین کا افتتاح کرنے کے بعد میڈیا سے بات چیت میں اکنا ریلیف کے سربراہ مقصود احمد نے کہا کہ ہم معاشرے سے شکایت کرنے کے بجائے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں
There's lot being said about the Muslims and Islamic phobia and all that or the media. We have decided that rather than complaining and always explaining our position, let our work speak for itself. That this is our home and we are going to make this home of ours a better place for our children and grandchildren.
وہ کہہ رہے ہیں کہ گرچہ مسلمانوں کے خلاف بہت سارے مسائل ہیں لیکن ہم نے اس موقع پر فیصلہ کیا کہ شکایات کرنے اور اپنی پوزیشن واضح کرنے کے بجائے اپنا کام کرنا چاہیے. یہ کام خود بتائے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں. یہ کام امریکہ کو ہمارے بچوں کے رہنے کے لیے بہترین جگہ بنائے گا. ہم نے یہ بات کرنے کے بجائے کہ میڈیا ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اپنے منصوبوں پر کام شروع کر دیا ہے. ہم قدرتی آفات میں مدد کو پہنچتے ہیں, ہم فوڈ پینٹریز چلا رہے ہیں, خواتین کو شیلٹرز فراہم کر رہے ہیں. اکنا ریلیف پہلے ہی 7 مفت کلینک چلا رہی ہے جس میں مزید 4 کا اضافہ ہو جائے گا. ہم اپنے کام سے بتا رہے ہیں کہ مسلمان یہاں خدمت کے لیے ہیں. پاکستانی ڈاکٹروں کی تنظیم اپنا امریکہ کی تیسری بڑی پیشہ ور تنظیم ہے جو امریکی عوام کو طب کی سہولت فراہم کر رہی ہے, جبکہ مسلمانوں کی تنظیم اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے ماتحت ادارے اکنا ریلیف ملکی سطح پر سماجی خدمات میں نمایاں مقام رکھتی ہے. اندرون ملک قدرتی آفات میں لوگوں کی مدد کے لیے اس کے سینکڑوں رضاکار پہنچ جاتے ہیں. ساتھ ہی یہ مفت طبی کلینکس, مفت کھانوں کی تقسیم اور بے گھر خواتین کو شیلٹر فراہم کرنے کے منصوبوں پر بھی کام کر رہے ہیں. مسلمان تنظیموں کے ان فلاحی کاموں کی وجہ سے امریکہ میں مسلمانوں کی ساکھ بہتر بنانے میں مدد مل رہی ہے. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پشاور میں شمشان گھاٹ نہ ہونے کی وجہ سے علاقے میں آباد ہندو اپنے پیاروں کے آخری رسومات اپنے عقائد کے مطابق ادا نہیں کر سکتے. پشاور سے عمر فاروق کی رپورٹ.
اگرچہ ہندو اور سکھ اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق اپنے مردوں کو جلاتے ہیں مگر پشاور میں شمشان گھاٹ نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً انہیں اپنے پیاروں کو دفنانا پڑتا ہے. رادیش سنگھ ٹونی کے خاندان کے اکثر ہندو افراد اس قبرستان میں دفن ہیں.
جو سکے رشتے دار ہیں, جیسے وہ سامنے دیکھیں تو میرے نانی اور نانا کہ ان کے جو ہیں وہ سمادیاں ہیں, اسی طرح سے یہاں پر میرے چچا ہیں, تو مطلب ہمارے پھوپھی پھوپا, اس طرح سے اور دوسرے رشتے دار بھی یہاں مطلب جو مجبوری کے تحت یہاں پر دفنائے گئے ہیں وہ موجود ہیں.
خیبر پختونخوا میں دریائے کابل پر اٹک کے مقام پر اور مردان میں ایک شمشان گھاٹ ہوا کیا ہے, جبکہ خیبر ایجنسی کی تحصیل باڑا میں قائم شمشان گھاٹ حالات کی خرابی کی وجہ سے بند پڑا ہے. مردان اور اٹک کے شمشان گھاٹ میں پورے صوبے سے ہندو اپنے مردوں کو 80 سے 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے لاتے ہیں.
یہاں پہ نوشیرا سے بھی لائی جاتی ہے اور رسال پور سے, اور ایک دفعہ تو تیمرگرہ سے بھی لے کے آئے تھے, اور باقی جو ہے تو اور جگہوں پہ بھی نہیں ہے. یعنی کہ مثلاً سوات بنیر میں اپنے پرائیویٹ انہوں نے شمشان گھاٹ بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ پروگرام بنائے.
نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن فار مائنورٹی رائٹس کے ممبر ہارون سربدیال کے مطابق قیام پاکستان کے وقت سے لے کر اب تک اقلیتوں کی اپنے حقوق کے لیے جنگ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی.
کہ یہ ہندو ڈومیننٹ کنٹری تھا اور یہاں گائے بگائے جگہ جگہ جو ہے وہ شمشان گھاٹ موجود ہے, بجائے اس کے کہ ہم نئی جگہ خرید کر حکومت پر بوجھ بنے, سب سے پہلے تو ایوکیٹرس پراپرٹی بورڈ کے ریکارڈ سے معلوم کر کے کہ کہاں کہاں ہماری مذہبی مقامات ہیں اور خاص طور پر شمشان گھاٹ کہاں کہاں ہیں یا عبادت گاہیں کہاں ہیں, اس کا ریکارڈ لے کر ان جگہوں کے لیے دیکھا جائے کہ وہاں پر شمشان گھاٹ بنا دی جائے.
تاہم متروکہ وقف املاک کے ڈپٹی ایڈمن آصف خان کہتے ہیں کہ ہندوؤں کی جانب سے کبھی شمشان گھاٹ کا مطالبہ نہ کیے جانے کے باعث اس جانب توجہ نہیں دی گئی.
ہوگا, اگر ہوگا بھی تو وہ کوئی فنکشنل نہیں ہے, نہ کبھی انہوں نے کہا ہے, اور جو چیز ہوتی ہے وہ تو ساری وہ ریکارڈ میں موجود ہوتی ہے. ہندو وہاں رہے ہیں, ہماری پراپرٹیز ہے, یہ ادھر پنج تیرتھ میں بہت ساری ہماری پراپرٹیز ہیں جس کے ایشوز بھی چل رہے ہیں.
یہاں اس بات کی یاد دہانی ضروری ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری کو صرف ان کی موت تک محدود نہ سمجھنا انسانی حقوق کے عالمی معیار کا تقاضا بھی ہے. عمر فاروق، اردو ویو اے، پشاور۔
ساتھی، ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھی یاسمین جمیل، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر جوگل۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔